ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے، البتہ اس کے لیے حق کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ استقامت و پامردی کا نتیجہ دشمن اور خبیث فاسد اور فاسق صہیونی حکومت کی شکست ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی حکام کی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، امریکیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران کو دھمکیاں دے کر وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ امریکی اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے ایرانی عوام کے خلاف کوئی بھی خباثت کی تو انہیں زوردار تماچا رسید کیا جائے گا۔ علاقے میں استقامتی تنظیموں کے بارے میں، امریکی اور یورپی سیاستدانوں کے پروپیگنڈے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امریکی اور یورپی سیاستدانوں کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ علاقے میں استقامتی محاذ کے مراکز کو ایران کی نیابتی یا پراکسی فورسز کا نام دیتے ہیں۔ یہ ان قوموں کی توہین ہے۔ یمن کے عوام کے اپنے جذبے ہیں، اپنے اہداف ہیں۔ علاقے کی دیگر استقامتی تنظیموں کے اپنے اہداف اور مقاصد ہیں۔ ایران کو کسی پراکسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہبر معظم انقلاب نے کہا کہ امریکی اور یورپی سیاستدان بڑی غلطی کرتے ہیں اور خطے میں مقاومتی مراکز کو ایران کے پراکسیز کا نام دیتے ہیں۔ پراکسیز کا کیا مطلب ہے؟ یمنی قوم جذبہ رکھتی ہے اور خطے کے مقاومتی مراکز مقاومت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایران کو کسی پراکسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین، گزشتہ ہجری شمسی سال کے اہم واقعات میں سے ایک ایرانی فضائی حدود کے نزدیک پرواز کرنے والا امریکی MQ-4C جاسوسی ڈرون ایرانی جنگی طیاروں کی کارروائی کے بعد پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک امریکی جاسوسی MQ-4C ڈرون ایرانی فضائی حدود کے قریب پرواز کر رہا تھا، تاہم ایرانی جنگی طیاروں کی بروقت کارروائی کے بعد اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی MQ-4C ڈرون جیسے ہی ایرانی فضائی حدود کے قریب پہنچا، ایران کے F-14 جنگی طیارے اور نگرانی کرنے والے ڈرونز فوری طور پر حرکت میں آ گئے، جس کے بعد امریکی ڈرون کو علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایرانی فوجی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کی فضائی دراندازی پر بروقت کارروائی کی جائے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ نے کہا ہے کہ دشمن کسی بھی اشتعال انگیزی سے باز رہے، ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی دشمن طیارے کو مار گرانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی جائے گی۔ سامعین، گزشتہ ہجری شمسی سال کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ایران کے پہلے نیشنل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پلیٹ فارم کے ابتدائی ورژن کی تقریب رونمائی تھی۔ نیشنل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پلیٹ فارم سسٹم یا پلیٹ فارم کے ابتدائی ورژن کی رونمائی سنیچر کو ایک تقریب کے دوران کی گئی جس میں سائنس و ٹیکنالوجی کے نائب صدر اور یونیورسٹی اساتذہ کے ایک گروپ نے شرکت کی۔ نیشنل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پلیٹ فارم دراصل مصنوعی ذہانت کی ترقی کے لیے بنیادی پلیٹ فارم ہے۔ نیشنل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پلیٹ فارم کو مصنوعی ذہانت کے حوالے سے انتہائی بنیادی اور ضروری اقدامات ٹاسک دیا گیا ہے۔ یہ ادارہ اکتوبر 2024 سے ملک کی ممتاز یونیورسٹی پروفیسرز اور ماہرین کے ایک گروپ کی مدد سے ملک میں اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے۔ سامعین، 29 مئی سن 2024 کو جنوبی افریقہ میں انتخابات ہوئے اور 1994 میں نسل پرستی کے خاتمے کے بعد پہلی بار حکمران جماعت اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اسے اتحاد بنانے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنوبی افریقہ کے انتخابات کے حتمی نتائج کے مطابق کوئی بھی پارٹی ملک میں نئی حکومت بنانے کے لیے اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ نیشنل کانگریس کے لیے اعلان کردہ نتائج بدترین انتخابی نتائج تھے کہ جو افریقہ کی سب سے قدیم آزادی کی تحریک تھی، جس کی قیادت نیلسن مینڈیلا نے 30 برس قبل اقتدار میں آنے کے بعد کی تھی۔ اس تحریک سے سفید فام اقلیت کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا تھا۔ بے روزگاری، عدم مساوات اور بجلی کی اچانک بندش سے ناراض رائے دہندگان نے مشاہدہ کیا کہ نیشنل کانگریس کی حمایت سن 2019 میں حاصل حمایت 57.5% سے کم ہو کر 40.2% ہی رہ گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا نے فوری طور پر اپنی تقریر میں فریقین سے اختلافات پر قابو پانے اور ملک کی نوخیز جمہوریت میں پہلی قومی مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے پر زور دیا۔ انتخابات کے چند ماہ کے بعد جنوبی افریقہ کے صدر کو بالآخر جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں ملک کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے افریقن نیشنل کانگریس کی اتحادی جماعت سے 283 ووٹ حاصل کر لیے۔ افریقن نیشنل کانگریس 30 برس میں پہلی بار جنوبی افریقہ کے پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور تشکیل حکومت کے لیے اتحاد بنانے پر مجبور ہوئی۔ اس اتحاد میں لبرل ڈیموکریٹک الائنس، زولو نیشنلسٹ پارٹی، انکاتھا فریڈم پارٹی اور کئی دوسری چھوٹے گروپ شامل ہیں۔ سامعین، یورپی پارلیمانی انتخابات 6 سے 9 جون 2024 مطابق 17 خرداد تا 20 خرداد 1400 تین ہجری شمسی کو منعقد ہوئے اور یورپی یونین کے 27 ممالک میں رائے دہندگان نے اپنی رائے کا استعمال کیا۔ ان انتخابات میں دائیں بازو کی جماعتوں نے پورے بر اعظم میں حمایت میں اضافہ دیکھا، جس سے یورپی پارلیمنٹ میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ ان انتخابات میں کرسچن ڈیموکریٹس نے 189، سوشل ڈیموکریٹس نے 135، کاروبار کے حامی گروپ رینیو نے 83 نشستیں اور گرینز نے 53 نشستیں حاصل کیں۔ سامعین، 10 جون کو فرانسیسی صدر میکرون نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور 30 جون اور 7 جولائی کو پہلے اور دوسرے دور کے لیے نئے انتخابات کا وقت مقرر کیا۔ ان انتخابات کے پہلے مرحلے میں مارین لی پین کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت میکرون کے کیمپ کو شکست دے کر 34.2% ووٹ لے کر سر فہرست رہی۔ دوسرے راؤنڈ میں غیر متوقع نتائج سامنے آئے اور انتہائی دائیں بازو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نیو پاپولر فرنٹ نے 182 نشستیں حاصل کیں اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی قیادت میں مرکزی اتحاد ٹوورڈز دی ریپبلک نے 163 نشستیں حاصل کیں، جبکہ مارین لی پین کی نیشنل ریلی پارٹی کی قیادت میں انتہائی دائیں بازو کے اتحاد نے 143 سیٹیں حاصل کیں۔ فرانسیسی ایوان نمائندگان کی 577 سیٹیں ہیں اور اس طرح کوئی بھی اتحاد پارلیمان میں مطلق اکثریت حاصل کرنے کے لیے درکار کم سے کم 289 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرانسیسی پارلیمانی انتخابات کے 2 ماہ سے زائد عرصے بعد ملک کے صدارتی محل نے 21 ستمبر کو ملک کی نئی حکومت متعارف کرائی۔ میکرون کی جانب سے میشل بارنیئر کا تعارف فرانسیسی پارلیمنٹ میں بائیں بازو کے اتحاد کی جانب سے شدید غصے کے ساتھ ملا۔ اس مسئلے کی وجہ سے فرانسیسی پارلیمنٹ نے 4 دسمبر مطابق 14 آذر سن 1403 ہجری شمسی کو مائیکل بارنیئر کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ساتھ برخاست کر دیا۔ جب اس نے سن 2025 کے سماجی تحفظ کے بجٹ کے مسودے کو منظور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا، ان پارلیمنٹ کے عدم اعتماد کے ووٹ کے ساتھ بارنیئر کو فرانسیسی تاریخ میں سب سے مختصر وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے والے سیاستدان کے طور پر یاد کیا گیا۔ بارنیئر کو برطرف کیے جانے کے بعد 73 سالہ فرانسوا بائرو کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ واضح ہو کہ بائرو فرانسیسی صدر میکرون کے قریبی اتحادی ہیں، جنہوں نے سن 2017 میں اقتدار میں آنے میں ان کی مدد کی تھی۔ سامعین، 4 جولائی سن 2024 مطابق تیر سن 1403 ہجری شمسی کو برطانوی عام انتخابات ہاؤس آف کامنس اور برطانوی حکومت کے ارکان کے تعین کے لیے منعقد ہوئے۔ یہ انتخابات بریگزٹ کے بعد برطانیہ میں ہونے والے پہلے عام انتخابات تھے، اور لیبر پارٹی نے ہاؤس آف کامنس کی 650 میں سے 410 نشستیں جیت کر انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور بالآخر کیئر اسٹارمر لیبر پارٹی کے رہنما رشی سنک کی جگہ برطانیہ کے وزیر اعظم بنے۔ سامعین، اگست سن 2024 مطابق 15 مرداد سن 1403 ہجری شمسی کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اپنی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے درمیان ملک سے فرار ہو گئیں۔ ان کے بھاگنے کے چند روز بعد نوبل انعام یافتہ محمد یونس ملک کے عبوری رہنما بنائے گئے۔ حکومت مخالف مظاہرین نے 5 اگست کو ڈھاکہ میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے محل پر دھاوا بولتے ہوئے وہاں پر بنگلہ دیشی قومی پرچم لہرایا۔ دوسری جانب حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور پڑوسی ملک ہندوستان میں پناہ حاصل کی۔ سامعین، جنوبی کوریا نے بھی گزشتہ برس نہایت ہی اہم واقعات کا مشاہدہ کیا۔ 4 دسمبر کی آدھی رات تھی جب جنوبی کوریا کے معزول صدر یون سوک یول اچانک ہی ملک کے ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہوئے اور دنیا کے تمام مبصرین کے سامنے ملک میں مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ یون نے اپنے اعلان میں حکومت مخالف قوتوں، اپوزیشن پارٹی جو پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتی ہے، اور شمالی کوریا کے حامی عناصر کو مارشل لا کے اعلان کے اپنے فیصلے کی بنیادی وجوہات قرار دیا۔ اس واقعے کے رد عمل میں جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی کے اسپیکر وو نے تمام قانون سازوں اور نمائندوں سے جلد از جلد پارلیمنٹ میں حاضر ہونے کا مطالبہ کیا، اور قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مارشل لا اٹھانے کے حق میں ووٹ دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مارشل لا کے اعلان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 4 دسمبر مطابق 14 آذر کی صبح کے قریب بالآخر یون جنوبی کوریا کے صدر ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے، اور اس بار اپنے سابقہ فیصلے کو پلٹتے ہوئے مارشل لا اٹھانے کا حکم دیا، اور بغاوت ناکام ہو گئی۔ تاہم 16 دسمبر مطابق 26 آذر کو جنوبی کوریا کے صدر کو، کہ جن کے مواخذے کی تحریک پارلیمنٹ نے منظور کر لی تھی، عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تفرقے نے ہے مارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ مسلمانوں ذرا سوچو خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے جان حق پر۔ منافع چار دن کی زندگی کا، سراسر آخرت کا ہے خسارہ، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بنو تم خامنائی کے سپاہی، مت جھکانا نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را
عزیز سامعین ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بات سرخیوں سے۔ اسرائیل ایران پر کسی بھی حملے کی قیمت چکائے گا، صہیونی تجزیہ نگار۔ صہیونی حکومت پوری انسانیت کے لیے خطرہ، آیت اللہ خاتمی۔ اگر امریکہ نے شرارت کی تو بہت پچھتائے گا، مجلس شورا اسلامی کے ڈپٹی اسپیکر حاجی بابائی۔ بچوں کی قاتل اسرائیلی حکومت کے خلاف، پوری دنیا میں مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ اور سامعین اب روزنامہ اطلاعات کی بات سرخیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو کی 15 منٹ تک توہین کی، اسرائیلی صحافی۔ ہائپر سونک میزائلوں نے امریکہ کو خوف زدہ کر دیا ہے اور دنیا اس وقت دردناک حالات سے گزر رہی ہے، بل اکمن۔ اور سامعین اب چلتے ہیں پاکستان کی جانب۔ اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستان کا چائنا جیولوجیکل سروے سے ایم او یو کا تبادلہ۔ پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا، اسحاق ڈار۔ کراچی 2 کروڑ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی کا کینیڈا اسمگلنگ ناکام، مسافر گرفتار۔ پی ایس ایل کی ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی سیکورٹی اور بولنگ ترجیح، ایس ایس پی سیکورٹی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی، شہباز شریف کا عوام کے لیے تحفہ، ملک ملک نور آوان۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل غزہ کو نہیں بلکہ ہماری انسانیت کو بھی ختم کر رہا ہے، سوارا بھاسکر بھٹ پڑی۔ غزہ کے لوگوں کو کہیں بھی جانے کا انتخاب کرنا چاہیے، نتنیاہو۔ غزہ صحافیوں کے خیمے پر اسرائیلی حملہ، 1 صحافی سمیت 2 افراد شہید، 7 زخمی۔ اور سامعین اخبار نوائے وقت نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ 9 مئی واقعات میں کتنا مالی نقصان ہوا، پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کرا دی۔ امریکہ کا نیا ٹیرف پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ۔ شمالی وزیرستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ پاکستان معاشی ترقی کے نئے دور میں داخل، عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز۔ اور سامعین اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے دہشت گردوں کی حمایت۔ اخبار لکھتا ہے جب بلوچستان کے اندر آستین کے ساتھ بلوچوں کے نام پر بلوچ دشمن دہشت گردوں کی حمایتی و سہولت کار اور ترقی و امن کے دشمن موجود ہیں تو صوبے میں قیام امن اور ترقی کی خواہش صرف خام خیالی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے وارثوں کے حمایتیوں کی بغیر دوسری جگہ سے دہشت گردی آ کر جدید اسلحے سے واردات کریں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم باہر سے آنے والے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے سیکورٹی اداروں کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں تو دے دیتے ہیں اور ان خوارج کو جہنم واصل بھی کر دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر گھر کو آگ لگانے والوں کو کچھ نہیں کہتے، کوئی جمہوریت اور سیاسی جماعت کے نام پر اور کوئی نام نہاد انسانی حقوق کے نام پر، کھلم کھلا فتنہ الخوارج کی حمایت میں پہلے تو بیانات دیتے تھے اور اب سڑکیں بند کر کے اور دھرنے دے کر خوارج اور صوبے کے اندر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں اور کسی مذاکرات کو نہیں مانتے۔ دراصل ایسے لوگوں کو ٹاسک دیے جاتے ہیں، وہ پورا کیے بغیر وہ امن کے لیے بات چیت کر نہیں سکتے، نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد بی ایل اے، بی وائی سی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور اختر مینگل سب دہشت گردوں کے حمایتی اور بلوچستان کے عوام کے مخالف ہیں۔ ان میں بی وائی سی تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ دہشت گردوں کی وارث ہے۔ اسپتال پر دھاوا بول کر، جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے نہتے اور بے گناہ انسانوں کے قاتلوں کو جب سیکورٹی اداروں نے جہنم واصل کیا تو ان کی لاشوں کو چھیننے اور لے جانے والوں کو بھی ابھی تک عبرتناک انجام سے کیوں دوچار نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے اب اختر مینگل جیسے لوگ ان کی رہائی کے لیے دھرنے دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بی وائی سی کی گرفتاری خواتین یعنی ماہرین بلوچ اور سمی بلوچ وغیرہ بے گناہ ہیں، ان کو فوری رہا کیا جائے۔ اگر وہ دہشت گردوں کی لاشیں چھین کر لے گئی ہیں تو یہ کون سا جرم ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مزداق اختر مینگل، جو خود کو بلوچستان کے عوام کا نمائندہ ظاہر کرتے ہیں، درحقیقت بلوچ عوام اور صوبے کی ترقی کے مخالف اور بی ایل اے، بی ایل ایف اور بی وائی سی کے حمایتی ہیں۔ وہ کھلے عام ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اختر مینگل کا بھائی جاوید مینگل بیرون ملک بیٹھ کر لشکر بلوچستان نامی تنظیم چلا رہا ہے۔ یہ تنظیم بلوچستان میں بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، بے گناہ بلوچ شہریوں کے قتل، اسکولوں، اسپتالوں اور عوامی املاک پر حملوں میں ملوث ہے۔ اختر مینگل بی ایل اے، بی وائی سی اور لشکر بلوچستان کے ساتھ مل کر بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، جس سے نہ صرف معصوم عوام متاثر ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ ہندوستان کا اخبار صحافت نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ سپریم کورٹ مناسب وقت پر سماعت کے لیے تیار۔ وقت ترمیمی ایکٹ معاملے میں اب تک 8 درخواستیں دائر۔ جمعیت العلماء نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھیننے کی خطرناک سازش قرار دیا۔ غزہ لہو لہان، 18 مہینوں میں 17,000 سے زیادہ بچے جاں بحق۔ وقت معاملے پر اب تک 8 مسلم لیڈران کا جے ڈی یو سے استعفی۔ وقف قانون تفریق پر مبنی اور مذہبی آزادی کے منافی، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتر پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، ریاست میں قانون کی حکمرانی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے، سپریم کورٹ۔ جموں کشمیر میں منتخب حکومت اور راج بھون آمنے سامنے، نئی حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر کے درمیان اختیارات کے تعین پر پہلا بڑا سیاسی تنازع پیدا ہو گیا۔ اور سامعین، اخبار صحافت نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے تجارتی جنگ اور کساد بازاری عروج پر۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جوابی ٹیرف پالیسی کا اثر دنیا بھر کی مارکیٹوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ٹرمپ نے مختلف ممالک پر عائد کیے جانے والے جوابی محصولات کی فہرست جاری کی، گویا دنیا بھر کی منڈیوں میں سونامی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا اثر ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا گیا اور امریکی بازار بھی اس سے اچھوتا نہیں رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد دنیا میں کساد بازاری کا دور شروع ہو جائے گا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں اتنی بڑی گراوٹ کورونا کے بعد پہلی بار دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جن ممالک پر امریکہ نے باہمی محصولات عائد کیے ہیں، انہوں نے بھی جوابی محصولات عائد کیے ہیں، اور وہ بھی جوابی محصولات عائد کر رہے ہیں۔ چین نے فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وہی محصولات عائد کیے جو امریکہ نے اس پر لگائے تھے۔ اس طرح فیسوں پر جنگ شروع ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کی اس پالیسی کا اثر عالمی معیشت پر پڑے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کا معیشت پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح بڑھانے کی وجہ سے جن لوگوں نے ہندوستانی کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ نکال کر امریکی مارکیٹ میں لگایا تھا، انہوں نے بھی پیسہ نکالنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے بھی پیسے نکالنا شروع کر دیے ہیں. جن لوگوں نے باہمی ڈیوٹی کی وجہ سے امریکی مارکیٹ میں سرمایہ کاری شروع کی تھی انہوں نے بھی رقم نکالنا شروع کر دیے. باہمی محصولات کی وجہ سے امریکی منڈیوں میں سرمایہ کا بہاؤ رک جانے, پیداوار کے کمزور ہونے اور افراط زر میں تیزی سے اضافے کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف پورے امریکہ میں احتجاج شروع ہو گیا ہے. در حقیقت امریکہ خود کئی چیزوں کے لیے دوسرے ممالک پر منحصر ہے, اس لیے اگر ان چیزوں پر ٹیکس بڑھتا ہے تو ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اس کے بعد بہت سی امریکی کمپنیوں نے مختلف ممالک میں اپنے پیداواری یونٹس قائم کیے ہیں. بہت سے معاملات میں وہ جزوی طور پر اور بہت سے معاملات میں مکمل طور پر دوسرے ممالک میں پیدا کرتے ہیں. اس طرح وہاں سے آنے والی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. یہی عمل دوسرے ممالک میں بھی شروع ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھے گی. بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ضروری اخراجات میں بھی کمی کرنے لگیں گے. اس طرح مارکیٹ میں سرمایہ کا بہاؤ رک جائے گا. اس کا سب سے بڑا برا اثر مینوفیکچرنگ سیکٹر پر پڑے گا. دنیا ابھی تک اسات بازاری کے اثرات سے پوری طرح نہیں نکل پائی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ٹیرف پالیسی نے ایک نئی پریشانی میں ڈال دیا ہے. کورونا کے بعد دنیا کی تمام معیشتیں مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہیں اور امریکہ بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اعلان. غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری, مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی. شہدا کی مجموعی تعداد 50,700 سے تجاوز کر گئی. پاکستان میں معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں دو روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا آغاز. اور وقف معاملہ ایمان کے معاملے سے بالا تر ہے, یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق, عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے. محبوبہ مفتی. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ ہفتے کے روز سے عمان میں شروع ہو رہا ہے. سید عباس عراقچی نے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ ہفتے کو عمان میں اعلی حکام کی موجودگی میں بالواسطہ بات چیت کا آغاز کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی حکام بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تاہم دونوں طرف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ گفت و شنید بالواسطہ ہوگی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 59 فلسطینی شہید اور 137 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ چینل کے مطابق غزہ کے دیر البلاح شہر کے مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر ہونے والے تازہ حملوں میں 137 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان شہدا سمیت 18 مارچ 2025 کو غزہ پر نئی صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 1391 فلسطینی شہید اور 3434 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی شروع ہونے کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینی عام شہریوں کی تعداد 50752 اور زخمیوں کی تعداد 115475 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک صہیونی صحافی نے وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کے رویے کو زیلنسکی سے زیادہ توہین آمیز قرار دیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کا رویہ زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ کے سلوک سے کہیں زیادہ توہین آمیز تھا۔ اسرائیلی نامہ نگار انشل ففر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کیا جیسا انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا، لیکن کئی حوالوں سے یہ ملاقات زیادہ توہین آمیز تھی۔ انشل ففر نے کہا کہ ٹرمپ اسرائیل سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ امریکہ کے ایک تابع ملک کی طرح برتاؤ کریں، بلکہ ان کا رویہ ایسا ہے کہ گویا اسرائیل پہلے ہی امریکہ کی ایک ریاست بن چکا ہے اور نیتن یاہو صرف سر ہلا کر ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ نیتن یاہو کی انتہائی درجے کی توہین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کھلے عام حمایت کریں۔ ساتھ ہی اسرائیل نہ تو تجارتی ٹیرف میں کوئی رعایت حاصل کر سکا، نہ ہی غزہ میں یرغمالیوں کے بحران کا کوئی حل نکل پایا۔ اسرائیلی صحافی نے ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ نیتن یاہو وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اسرائیل کی جارحانہ پالیسی مکمل طور پر امریکہ کے سپرد کر دی ہے، اور اب اسرائیل کی خارجہ پالیسی وہی ہے جو ٹرمپ طے کرتے ہیں۔ دوسری جانب الجزیرہ کے صحافی علی ہاشم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات کے آغاز سے متعلق ہفتے کے روز دیے گئے بیان کا واضح پیغام نیتن یاہو کے لیے تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں کو منگل کے روز ایک بار پھر کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یمن پر اپنے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے منگل کی صبح مختلف علاقوں پر 22 بار بمباری کی۔ منگل کی صبح سے ہی امریکی فوج نے یمن کے دارالحکومت سنا اور معارب اور حدیدہ پر متعدد فضائی حملے کیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے ایک علاقے کو 5 بار، مغربی صوبہ الحدیدہ کے جزیرہ کمران پر 2 بار اور صوبہ معارب کے مجزر ضلع کو 3 بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ سنا کے مشرق میں واقع الجمیمہ علاقہ بھی امریکی فضائی حملوں میں نشانہ بننے والے علاقوں میں شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکی فوج نے حالیہ ہفتوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے فضائی حملوں کی شدت میں اضافہ کیا ہے، اور امریکہ کے یہ جارحانہ حملے فلسطینی عوام کے لیے یمنی فوج اور عوام کی جانب سے جاری حمایت کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ امریکہ خود اسرائیل کی جارحیت کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل ارگ میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل ارگ میں افغان عبوری حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں افغان مہاجرین کی پاکستان سے ملک بدری کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر پاکستانی قیادت اسلامی اور ہمسائیگی کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان دہائیوں سے اچھے تعلقات ہیں، چاہتے ہیں کہ مذہبی، تاریخی اور ثقافتی تعلقات قائم رہیں۔ طالبان قیادت نے اعلامیے میں افغان مہاجرین کی با عزت وطن واپسی کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ تورخم سرحد کے راستے سے 3669 غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاء ہوا ہے۔ امیگریشن حکام کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا تورخم سرحد کے راستے انخلاء 1 اپریل سے جاری ہے، جنہیں ضروری قانونی کارروائی کے بعد تورخم سرحد کے راستے سے بھیجا جاتا ہے۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق پیر کے روز 2242 غیر قانونی مقیم غیر ملکی رضاکارانہ طور پر لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ آئے، جہاں قانونی کارروائی پوری ہونے کے بعد انہیں تورخم سرحد کے راستے بھیجا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں سے گرفتار 1427 غیر قانونی مقیم افراد کو تورخم سرحد منتقل کر دیا گیا ہے۔ 1 اپریل سے لے کر اب تک 11371 غیر قانونی غیر ملکیوں کو بھیجا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ 17 ستمبر 2023 سے مارچ 2025 تک 4,69,000 افراد پر مشتمل 70,494 افغان خاندان تورخم سرحد کے راستے وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں دو روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس انعقاد سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور یہ فورم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ شہباز شریف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے۔ اس فورم کے دوران پاکستان اور چین، روس اور جنوبی افریقہ کی کمپنیوں کے درمیان ایم او یوز کا تبادلہ ہوا۔ واضح رہے کہ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں دو روزہ اجلاس کا آغاز ہوا ہے، جس میں امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ اور ترکیہ اور دیگر ممالک کے وفود شریک ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے وقف معاملے کو ایمان کے معاملے سے بالا تر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ موجودہ وزیر اعلی، قانون ساز اسمبلی اور جموں کشمیر کی حکومت سے اپیل کرتی ہیں کہ سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں اور اپنے عوام کے حقوق پر کسی بھی طرح کے تجاوزات کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ واحد مسلم اکثریتی خطہ ہونے کے ناطے جموں کشمیر کو آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی نے اس نازک معاملے کے حل کے لیے ایک تازہ قرارداد پیش کی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قرارداد کو سنجیدگی سے لے تاکہ یہ بات یقینی بن سکے کہ لوگوں کی بات کو سنا جاتا ہے۔ ایران نے ملک کے صوبے کردستان میں داعش سے وابستہ دہشت گردوں کا نیٹورک تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں صوبے کردستان میں داعش سے وابستہ نیٹورک کے خلاف کارروائی سے آگاہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کردستان میں انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کر کے داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے نیٹورک کو تباہ کر دیا۔ دہشت گرد عناصر داعش کے تربیت یافتہ بیرونی ممالک کے شہری تھے جو کردستان میں نوروز کی تقریبات کے دوران خودکش دھماکوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گردوں سے متعدد خودکش ہتھیار اور دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بیرونی ایجنسیوں کے اعلی کاروں کا اصل ہدف ملک کے امن کو سبوتاج کرنا تھا۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ہم دہشت گردانہ کارروائیوں کے منصوبہ سازوں اور ان کے حامیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایران کی عظیم قوم کے خلاف سازشوں اور تخریب کاریوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور خطے میں شرپسندی کے در پہ دشمن کے اعلی کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی حکومت کی نئی پالیسیوں نے اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر بھی شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد جارحانہ پالیسیاں اپنائیں جن میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی حمایت اور دیگر ممالک پر بھاری تجارتی محصولات عائد کرنا شامل ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں امریکہ اور دیگر ممالک میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صدر امریکہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر ٹرمپ اور ان کے ارب پتی اتحادی ایلن مسک کے خلاف مظاہرے کیے۔ یہ احتجاجی مظاہرے نہ صرف امریکہ کی تمام ریاستوں میں منظم طور پر کیے گئے بلکہ کینیڈا اور میکسیکو جیسے دیگر ممالک میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن میں نیشنل مال کے اطراف میں بارش کے باوجود بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے۔ منتظمین کے مطابق صرف واشنگٹن میں 20,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی جبکہ مجموعی طور پر 150 سے زیادہ تنظیمیں اس مظاہرے میں شامل ہوئیں۔ مظاہرین میں سے بعض کے ہاتھوں میں فلسطین کو آزاد کرو کے پلے کارڈز اور فلسطینی شالیں تھیں جبکہ بعض نے یوکرین کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مزید 50% ٹیریف کی دھمکی پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا، امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کبھی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکی رویے کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین ایسے کسی بھی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کی بلیک میلنگ رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ٹیرف بڑھاتا رہا تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ امریکہ میں مختلف یونیورسٹیوں کے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پچھلے چند دن میں 141 بین الاقوامی طلبہ کے ویزے غیر متوقع طور پر اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ 300 طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ اب منسوخ شدہ ویزوں کی تعداد 450 سے تجاوز کر چکی ہے۔ میڈیا کی رپورٹ میں کالجز اور یونیورسٹیوں سے وابستہ اہلکاروں کے حوالے سے آیا ہے کہ حکومت بڑی خاموشی سے یہ اقدام کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان طلبہ کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہے جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ عراقی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے رائٹرز نیوز ایجنسی کی اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراق کی تحریک استقامت ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے شائع کردہ اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراقی مزاحمتی گروپ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ المیادین کے مطابق حزب اللہ عراق نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ رائٹرز نے پیر کے روز ایک نام نہاد کمانڈر کے حوالے سے یہ خبر نشر کی جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ تنظیم نے زور دے کر کہا ہے کہ حزب اللہ عراق کی پالیسیوں اور موقف کا اعلان صرف اس کے باضابطہ ترجمان کے ذریعے کیا جاتا ہے، لہذا کسی اور ذریعے سے منسوب خبروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر دریا تم ہو۔ آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ ایک ایک